بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سعید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب مجید خاموشی، جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 45 سے لے کر 50 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں. ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں پیش کیے گئے پروگرام بھی موجود ہیں. اس آرکائیو میں آپ اپنی مرضی کا پروگرام اپنی مرضی کی تاریخ میں جا کر انتخاب کر کے سماعت فرما سکتے ہیں. اسی طرح ہماری اس ویب سائٹ میں سار ٹی وی کے مختلف لائیو اور ریکارڈڈ پروگرام بھی ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد نشر کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسوہ ہدایت، اور آخر میں دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے چند یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ آزادی اظہار کے نام پر قرآن کریم کی توہین سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور قرآن ہی سامراج کے حملوں کا اصلی ہدف ہیں. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کسی بھی اقدام کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے. ہندوستان میں آج 74واں یوم جمہوریہ منایا گیا. غربی اردن کے شہر جنین کے کیمپ پر حملے اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد سے انہیں فوجیوں نے جوابی حملوں کے خوف سے پسپائی اختیار کر لی ہے. اور عراقی دارالحکومت میں امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. رہبر انقلاب اسلامی کے دفتر سے عربی زبان کے ٹویٹر پیج پر جاری کیے جانے والے ایک پیغام میں آیا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت العظمیٰ سید علی خامنائی نے چند یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی توہین کو جنون آمیز قرار دیتے ہوئے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ آزادی اظہار رائے کے نعرے کے ذریعے قرآن مجید کے جنون آمیز توہین یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام اور قرآن کی بنیادیں ہی سامراجی طاقتوں کے حملوں کا اصل نشانہ ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے پیغام میں صراحت کے ساتھ فرمایا کہ سامراجی طاقتوں کی سازشوں کے باوجود قرآن روز بروز مقبول ہو رہا ہے اور اسلام کا مستقبل پوری طرح روشن ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا کے تمام حریت پسندوں کو مسلمانوں کے ساتھ مل کر مقدسات کی توہین اور نفرت پھیلانے کی اس گھناؤنی پالیسی کا مقابلہ کرنا چاہیے. دوسری جانب ایرانی حکومت کے ترجمان نے مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک کی توہین کو غیر انسانی فعل اور کروڑوں مسلمانوں کی مذہبی حقوق کی منافی اور تشدد کو ہوا دینے والا اقدام قرار دیا ہے. حکومت ایران کے ترجمان بہادر جہرمی نے واضح کیا کہ اس قسم کے اقدامات کا ناقابل انکار پہلو یہ ہے کہ آزادی بیان اور انسانی حقوق کی منمانی تشریحات کے بہانے مغرب کی جانب سے انسانیت اور اخلاقیات پر کیے جانے والے حملوں کے آثار روز بروز نمایاں ہوتے جا رہے ہیں. ایرانی پارلیمنٹ کے اراکین نے بھی قرآن کریم کی توہین کی مذمت کرتے ہوئے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ مغربی حکمرانوں نے آزادی بیان کی حمایت کے نام پر انتہا پسند اور ریڈیکل عناصر کو مقدسات کی توہین کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور اپنے اپنے ملکوں میں اسلاموفوبیا اور اسلام سے نفرت کو باضابطہ رواج دے رہے ہیں۔ قبل ازیں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے بھی سویڈن سمیت بعض یورپی ملکوں میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا تھا کہ افسوس کی بات ہے کہ یورپی ممالک آزادی اظہار رائے جیسے خوبصورت نعروں کو اس بے حرمتی کا جواز بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ یاد رہے مغربی ملکوں کے اس گنام نے اقدام پر پوری دنیا اور خاص طور سے عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے قرآن کریم کی توہین کو تمام ادیان الہی کی توہین کے مترادف قرار دیا ہے۔ صدر رئیسی نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم کی بے حرمتی کی سخت الفاظ میں مذمت کی اور کہا کہ جو لوگ قرآن کریم اور خدا کے برترین مخلوق یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے ہیں انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا یہ اقدام تمام ادیان ابراہیمی کی کھلی توہین کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر رئیسی نے کہا کہ آزادی اظہار کے نام پر ایسی گناہونی حرکتوں کا ارتکاب کر کے دراصل انسانیت کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف کسی بھی اقدام کے بارے میں سخت خبردار کیا ہے۔ لاہور کے گورنر ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ عمران کی گرفتاری یا -1 فارمولے پر سخت عوامی رد عمل سامنے آئے گا۔ پاکستان کے صدر نے سینئر صحافیوں کو بتایا کہ حکومت کو کئی مرتبہ اپوزیشن سے مذاکرات کی دعوت بھیجی ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر یہ بات زور دے کر کہی کہ الیکشن کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کو مل بیٹھنا چاہیے۔ دریں اسنا اطلاعات ہیں کہ پاکستان کے صدر نے چند گھنٹے کے دوران دوسری بار سابق وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان اور تحریک انصاف کے چیئرمین کے درمیان ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں اپنی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ جمعرات پی ڈی ایم کے اہم رہنماؤں کی اس بیٹھک میں پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری اور جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سمیت متعدد رہنما شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات سے متعلق سیاسی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ قاف اور چودھری برادران کے درمیان اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ قاف کے سینئر رہنماؤں طارق بشیر چیما اور سالک چودھری نے کہا ہے کہ قانونی اور آئینی طور پر چودھری شجاعت حسین ہی پارٹی کے صدر ہیں۔ انہوں نے لاہور میں ہونے والے اجلاس کو ڈرامہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چودھری پرویز الہی جس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں وہ صحیح اقدام نہیں ہے۔ پرویز الہی جو پارٹی بنانا چاہتے ہیں وہ جس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس سے قبل آمدہ خبروں میں مسلم لیگ قاف کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں چودھری شجاعت حسین کو صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا جبکہ چودھری وجاہت حسین کو پارٹی کا صدر بنا دیا گیا۔ مسلم لیگ قاف کے ترجمان نے بتایا کہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کی ذمہ داریاں بشیر چیما سے لے کر کامل علی آغا کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ واضح ہے پاکستانی سیاست میں چودھری برادران کے نام سے مشہور سیاستدانوں شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان کافی عرصے سے اختلاف چلے آ رہے ہیں اور ان کی جماعت مسلم لیگ قاف دو حصوں میں بٹتی دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی تردید کرتے ہوئے نئی دہلی کو امن مذاکرات میں تعطل کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ایوان بالا سینٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کی وزیر مملکت پر امور خارجہ ہنا ربانی خر نے کہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی بیک چینل ڈپلومیسی نہیں چل رہی ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ بیک ڈور ڈپلومیسی نتیجہ خیز ہو تو ضرور ہونی چاہیے اور ہم ہندوستان کے ساتھ کشیدگی نہیں چاہتے۔ انہوں نے ہندوستان کو امن مذاکرات میں تعطل کا اصل ذمہ دار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشکلات کے باوجود گزشتہ 4 برس کے دوران پاکستان اور ہندوستان کے درمیان 2 معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ہنا ربانی کر نے کہا کہ ایل او سی پر واقعات کم ہوئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایل او سی سمیت تمام سرحدیں پرامن رہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نہیں چاہے گا کہ سرحدوں کے دونوں جانب لاشیں گرتی رہیں۔ خیال رہے ہنا ربانی کر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ روز ہندوستانی میڈیا میں یہ خبریں سامنے آئی تھیں کہ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے پاکستانی ہم منصب کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے، جس سے ممکنہ طور پر جنوبی ایشیا کی دونوں حریف جوہری قوتوں کے درمیان برف پگھلنے میں مدد ملے گی۔ ہندوستان میں آج 74واں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ ہندوستان کا 74واں یوم جمہوریہ پورے ملک میں ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ ہندوستان کے یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب دہلی کے کرتویہ پتھ پر منعقد ہوئی، جہاں قومی ترانے کے بعد 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس سال یوم جمہوریہ کی مرکزی تقریب میں مصر کے صدر عبدالفتاح سیسی مہمان خصوصی تھے۔ ہندوستان کے صدر نے مہمان مصری صدر اور ہندوستانی وزیراعظم کی موجودگی میں پریڈ کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ پریڈ کا آغاز مصر کے فوجی دستوں کے مارچ پاسٹ کے ساتھ کیا گیا، جس کے بعد ہندوستانی فوج کے دستوں نے پریڈ میں حصہ لیا۔ اس موقع پر بھاری ہتھیاروں کی بھی نمائش کی گئی، جن میں ارجن ٹینک اور آکاش میزائل سمیت ہندوستان میں تیار شدہ مختلف سامان حرب شامل تھے۔ یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس سال کا جشن خاص اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جشن ملک کی آزادی کے 75 سال پورے ہونے پر منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مجاہدین آزادی کے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ غرب اردن کے شہر جنین کے کیمپ پر حملے اور فلسطینیوں کا قتل عام کرنے کے بعد صہیونی فوجیوں نے جوابی حملوں کے خوف سے پسپائی اختیار کر لی ہے۔ سر سے پاؤں تک مسلح صہیونی فوجیوں نے جمعرات کو غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر وحشیانہ حملہ کیا، تاہم انہیں فلسطینی مجاہدوں کی بھاری مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس دوران صہیونی فوجیوں نے 9 فلسطینیوں کو گولی مار کر شہید اور 20 سے زیادہ کو زخمی کر دیا۔ فلسطینی نوجوانوں کی مزاحمتی کاروائیوں کے خوف سے صہیونی کمانڈو فوجیوں کو جنین کیمپ سے مکمل طور پر پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق جنین پر جاری صہیونیوں کے شدید حملوں کے نتیجے میں پورے فلسطین میں غم و غصے کی شدید لہر دوڑ گئی ہے، جس کا ایک نمونہ غزہ، رام اللہ اور نابلس میں ہونے والے احتجاجی جلوسوں کی شکل میں دیکھا گیا۔ بیت المقدس، رام اللہ، نابلس اور بیت لحم میں بھی فلسطینیوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ جنین کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان شہروں میں عام ہڑتال کا اعلان کیا گیا۔ ادھر جنین کیمپ کے شہیدوں کے جنازوں میں بڑی تعداد میں فلسطینیوں نے شرکت کی اور شہداء کے خون کا انتقام لینے پر زور دیا۔ عراقی دارالحکومت میں امریکی فوج کے لاجسٹک قافلے پر حملے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ المعلومہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق جمعرات کو بغداد کے علاقے الیوسفیہ میں امریکی اتحادی افواج کے لاجسٹک قافلے کو سڑک کنارے نصب بم سے نشانہ بنایا گیا۔ اس رپورٹ میں امریکی فوج کے اس امدادی قافلے کو پہنچنے والے نقصانات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ گزشتہ ہفتے جمعرات کو بھی الیوسفیہ کے علاقے میں امریکی فوج کے ایک لاجسٹک قافلے کو دھماکہ خیز مواد سے نشانہ بنایا گیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ جار سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھتے ہوئے یمن کے صوبہ الحدیدہ کو فضائی حملوں، میزائلوں اور توپ خانے سے نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمن کی سپریم نیشنل پولیٹیکل کونسل کے سربراہ نے جنگ بندی کے خاتمے کے نتائج کی بابت سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کو ایک بار پھر خبردار کیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سامعین نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسوہ بشریت. اور سامعین آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کو ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں, تو پروگرام کا اختتام ہم دعائے کمیل کے اقتباسات سے کریں گے. تو سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, جاگ اٹھی تیری سوئی قسمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, ہو گئی دور تیری ہر زحمت, تجھ پہ ہوئی جب رحمت باری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, نام تھا تو نے یثرب پایا, شہر نبی کا پھر کہلایا. شہر نبی کا پھر کہلایا, آئی محمد کی جو سواری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, تجھ کو ملی جو نبی کی نسبت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, بڑھ گئی تیری عزت و عظمت, تجھ پہ جان ہر ایک نے واری دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, زینت عالم دید کی پیاسی دنیا ساری. شہر مدینہ, شہر مدینہ, تیرا تقدس تیرا رتبہ رحمت عالم کا ہے صدقہ, رحمت عالم کا ہے صدقہ, تجھ پہ فدا ہے نوری ناری دید پیاسی دنیا ساری شہر مدینہ شہر مدینہ آئے تجھ میں جب
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام پہنچے۔ سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں ہم حضرت امام جواد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی۔ آج کے پروگرام میں ہم امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے حضرت امام جواد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ ساتویں امام کی مظلومانہ شہادت کے بعد واقفیہ نام کے ایک گروہ نے بہت بڑی رقوم شریعہ پر قبضہ کرنے کے لیے، کہ جو امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کی باقی ماندہ رقوم شریعہ تھیں، امام رضا علیہ السلام کی امامت کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے اس غلط تصور کے ساتھ اس گروہ کے افراد لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ سلسلہ امامت منقطع ہو گیا ہے۔ اس گروہ نے اپنے اس انحرافی نقطۂ نگاہ سے جب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال کی ہو چکی ہے مگر آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے، تو ایک بار پھر اس گروہ نے پروپیگنڈا کر کے رائے عامہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ مسئلہ شیعوں کے لیے، کہ جو اکثریت میں تھے، بہت زیادہ تشویشناک تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں کے سلسلے میں پہنچنے والی خبروں کی بنیاد پر یہ بات قطعی تھی کہ یقیناً خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو امامت کے راستے کو دوام بخشے گا۔ یہاں تک کہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کو ایک بیٹا عطا کر دے۔ امام علیہ السلام ان کی دلداری فرماتے اور کہتے تھے، یقیناً خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرا وارث اور میرے بعد امام ہوگا۔ آخرکار 10 رجب 195 ہجری قمری کو مشیت پروردگار سے محمد نام کے ایک بیٹے نے اس سرزمین پر قدم رکھا۔ اس بیٹے کی پیدائش شیعہ معاشرے کے لیے خوشی اور ایمان و اعتقاد کے مستحکم ہونے کا باعث بنی، اس لیے کہ امام کی ولادت میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں جو شبہ پیدا کر دیا گیا تھا وہ دور ہو گیا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر اور امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں، جب امام محمد بن علی کی ولادت کا وقت آن پہنچا تو امام رضا علیہ السلام نے مجھے بلوا کر فرمایا، بہن حکیمہ، آپ بی بی خیزران اور دایا کے ہمراہ ایک کمرے میں چلی جائیں۔ امام جواد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ٹھیک 3 دن گزرنے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کھول دیں اور نگاہ دائیں اور بائیں طرف دوڑائی اور فرمایا، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں ہراساں ہو کر اٹھی اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے مولا، میں نے اس بچے سے بہت حیران کن بات سنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سی عجیب بات سنی ہے آپ نے؟ میں نے جو سنا تھا اسے بیان کر دیا۔ امام نے فرمایا، اے حکیمہ، اس بچے سے جن عجیب چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں گی وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ جس نے زیادہ مبارک اور خوش نصیب بچہ شیعوں کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بعض صاحبان نظر آٹھویں امام کی اس تعریف و توصیف کا تجزیہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس مولود کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین کے توسط سے جو شبہ پیدا کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس سے ماقبل کے ادوار کے برخلاف کہ جس میں زیدیہ، اسماعیلیہ اور واقفیہ نام کے فرقے وجود میں آئے، دشمنان اہل بیت کی کوشش تھی کہ ایک اور نیا فرقہ وجود میں لائیں اور یہ ظاہر کریں کہ ساتھ میں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کا دور ختم ہو گیا ہے۔ تاہم وہ کوئی نیا فرقہ تشکیل نہ دے سکے اور امامت کا دور یکے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام تک مشیت الہی سے جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ امام جواد علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا علی النقی امام ہوگا، اس کا فرمان میرا فرمان اور اس کی باتیں میری باتیں، اور اس کی اطاعت و پیروی میری اطاعت و پیروی ہوگی۔ اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کے کلمات زبان اقدس پر جاری کیے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول خدا، حسن عسکری کے بعد امام کون ہے؟ تو امام علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور فرمایا، حسن عسکری کے بعد اس کا بیٹا مہدی ہمارا قائم ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ کیوں ان کو قائم کہتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ جب لوگ اس کو فراموش کر دیں گے اور انحراف کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے تب وہ قیام کرے گا۔ کہا گیا کہ کیوں ان کو منتظر کہیں گے، یعنی کیا لوگ ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ ان کی غیبت طولانی ہوگی اور ان کے مخلص عقیدت مند اور حقیقی چاہنے والے ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے، اور ان کو جھٹلانے والے ان کے وجود کے منکر ہو جائیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اہم موضوع کا ذکر کیا اور فرمایا، وہ لوگ جو مہدی کے غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کے وقت کا تعین کریں وہ جھوٹے ہیں، اور جو لوگ مشیت الہی کے برخلاف اس کی آمد میں عجلت کے طلبگار ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ ان تمام دلائل کے باوجود جس وقت آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد نویں امام حضرت جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے، تو مخالفوں اور بہانہ کرنے والوں نے اسی مسئلے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے امام کے خلاف پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ 1-8 سالہ بچہ اتنی کم عمری میں امامت و قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ تو علم و دانش ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے، اور فرائض امامت کو کامیابی سے انجام دے سکے۔ یہ گر ہو کہ جو اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات وجود میں لا کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ایجاد کرتے تھے، یہ یا تو قرآن سے بیگانہ اور لا تعلق افراد تھے یا پھر وہ قرآن سے آشنا تھے لیکن خود کو جاہل و نادان ظاہر کر رہے تھے تاکہ حق کو چھپا سکیں۔ کیونکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں رہنے کے وقت سے ہی ان کی رسالت اور نبوت کا ذکر کیا ہے، اور اس وقت کہ جب لوگ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تراشی کر رہے تھے، اس وقت جناب مریم نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا، حقیقت خود اس بچے سے پوچھ لو جو گہوارے میں ہے۔ اچانک اس بچے نے زبان کھولی اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ ایک اور مثال کے جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ خداوند عالم حضرت زکریا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بشارت دیتا ہے، اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی معین کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، زکریا ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی مقام نبوت عطا کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ ان آیات سے بخوبی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مقام نبوت و امامت صرف خدا کا منسوب کردہ ہے، اور کوئی بھی فرد یا گروہ یا امت کو اس سلسلے میں انتخاب کا حق نہیں ہے، لیکن بعد از پیغمبر اسلام بانیان سقیفہ نے اس الہی اصول کو نظر انداز کر دیا اور غدیر کے سرنوش ساز دن کو پس پشت ڈال کر کہ جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کے فرمان سے حضرت علی علیہ السلام کو مقام امامت پر منصوب کیا تھا، خدا کے انتصاب کے راستے کو تبدیل کر دیا اور ایک دوسرا راستہ انتخاب کیا۔ صرف وہی لوگ جنہوں نے خدائی تقرری کے اصول پر وفاداری کا مظاہرہ کیا اور اس پر قائم رہے خاندان نبوت اور خدا کے برگزیدہ افراد تھے کہ جن میں سے ایک کے بعد دوسرا امامت و قیادت کے منصب پر فائز ہوا، اور ان کا مقصد خدا کے مستقیم راستے کی جانب انسانوں کی ہدایت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ان کی تمام تر کوشش خلفاء کے برخلاف اسلام کا تحفظ اور قرآن و سنت نبوی کو حقیقی اور عملی جامع پہنانا تھا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف امام جواد علیہ السلام ہی نہیں تھے کہ جو بچپن میں ہی مشیت پروردگار سے مقام امامت پر فائز ہوئے، بلکہ آپ کے بڑے بیٹے یعنی امام ہادی علیہ السلام نے بھی 8 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا منصب پر فائز ہوئے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور امامت کا مقام پروردگار عالم کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے کہ جو علیم و حکیم ہے اور انسانوں کے تمام ظاہر و باطن پر مکمل احاطہ رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا اصولی عقیدہ اور بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کا سر چشمہ توحید ہے اور مکمل طور پر توحید پرستی کا حامل ہے، جیسا کہ قرآن نے اسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش آنے والے حالات کے برخلاف نبوت کا دور ختم ہونے اور امامت کا دور شروع ہونے کے ساتھ ہی انسانی معاشرے کی قیادت کی زمام مشیت خداوندی کی بنیاد پر اپنے ہاتھ میں لیتے اور قرآن اور سنت نبوی کی حیات آفرین تعلیمات کو زندہ رکھتے اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کرتے، عدل و انصاف قائم کرتے اور حق کی حدود کے دفاع اور باطل کی نفی میں کوشاں رہتے، تو کیا دنیا میں کفر و نفاق، فساد و تباہی اور امتیازی سلوک اور ناانصافی اور جنگ و خونریزی باقی رہ جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تمام تلخیاں اور انسان کی ناکامیاں اور اختلافات، جنگیں اور انفرادی و سماجی برائیوں کا آغاز اس وقت سے ہوا کہ جب انسانی معاشروں نے پیغمبروں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابلے میں صف آرائی کی اور ان کو جھٹلا دیا، توحید کے حقائق کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور آخرکار ان میں سے بعض کو شہید کر دیا۔ ان افراد نے درحقیقت مشیت الہی کے مقابلے میں استقامت کی، جبکہ بعض نا اہل افراد کہ جو طاقت کے زور پر قیادت کی مسند پر براجمان ہو گئے تھے، وہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے برخلاف اپنے انفرادی و گروہی مفادات کے تحفظ اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا ہدف نہیں رکھتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنور في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي ورب أسراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
عزيز سامعين مولاي متقيان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا. اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر روسیہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، معبود اف کی تو گزارش قبول کر، تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔ Oh,